الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين قرآن حکیم کے 18ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورۃ المؤمنون کا مطالعہ اس وقت جاری ہے۔ قیامت کے برپا ہونے کا ذکر آ رہا ہے۔ گزشتہ جو بات مکمل ہوئی وہ برزخ کی زندگی کا بیان تھا، قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی، یہ دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کا تذکرہ تھا۔ آج جو بات بیان ہو رہی ہے قیامت کے برپا ہونے کا بیان اور اس دن کوئی رشتے ناطے کام نہ آئیں گے اس کا تذکرہ، اور کل کامیاب کون ہوگا، ناکامی کس کے ہاتھ آئے گی، یہ تذکرہ ہے جو اس مقام پر اب آ رہا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتے باقی نہ رہیں گے، ولا یتساءلون، اور نہ کوئی ایک دوسرے سے سوال بھی کر سکے گا۔ یہ ہے کل کی ہولناکی کا بیان کہ جب قیامت برپا ہوگی تو کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ کہیں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کے دن گرم جوش دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ کہیں قرآن بیان فرماتا ہے سورہ عبسہ میں آخری پارے میں، سورہ عبسہ کی آیت نمبر 34 سے 37 میں الفاظ ہے، ارشاد ہوا کہ یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتہ و بنی، اس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، دور بھاگے گا اپنی ماں اور اپنے باپ سے، دور بھاگے گا اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اس دن ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہو جائے گی جو باقی تمام فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی، اور وہ فکر کیا ہے؟ آج قیامت کے دن کی ہولناکی سے مجھے بچا لیا جائے۔ وہ فکر کیا ہوگی؟ مجھے قیامت کے عذاب سے بچا لیا جائے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ یہ تنہا ایک وہ فکر ہوگی جو اس شخص کو باقی تمام فکروں سے آزاد کر دے گی۔ نہ انسان بھائی کو پوچھے گا، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بیوی کو، نہ اولاد کو۔ اس سے بڑھ کر ذکر آتا ہے سورۃ المعارج میں آیت نمبر 10 سے 18 میں تفصیل ہے۔ وہاں یہ بات بھی ارشاد ہوئی کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخی وفصیلته التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، مجرم اس دن چاہے گا فدیے میں دے دے اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اور وہ سب کچھ جو زمین پر تھا سب کو چاہے گا کہ دے دے فدیے میں، ثم ینجی، پھر وہ چاہے گا اس کی نجات ہو جائے، اس کو بچا لیا جائے۔ فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، انہا لوا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعت للشوا، وہ کھال کو ادھیڑ دینے والی ہے، تدعو من ادبر وتولا، اسے پکارتی جس نے رخ پھیر لیا، منہ پھیر لیا، پیٹ دکھا دی، اطاعت سے فرار اختیار کیا، وجمع فاوعا، مال جمع کر کے رکھا، خرچ نہیں کیا، ایسے مجرمین کے لیے وہ بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور کل انسان صرف دور ہی نہیں بھاگے گا، کہے گا میرے رشتہ داروں کو لے لو، ان کو جہنم میں ڈال دو، مجھے کسی طرح بچا لو۔ یہ ہے ہولناکیاں جو قیامت کے دن پیش آنے والی ہیں۔ مگر کل کی ان حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اول تو انسان کے پاس اختیار نہیں کہ کسی کو فدیے میں دے سکے، نمبر دو یہ قبول ہونے والا نہیں، یہ محض حسرتیں حسرتیں ہی رہ جائیں گی۔ قیامت اس دن دار الجزا کا معاملہ ہے، بدلہ عطا کیے جانے کا معاملہ ہے، یہ دنیا دار العمل ہے جہاں آج آپ کے پاس میرے پاس مہلت باقی ہے۔ یہاں سورہ مؤمنون میں فرمایا جب سور پھونکا جائے گا کوئی رشتے ناطے برقرار نہیں رہیں گے ان کے درمیان، اور نہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا۔ ہاں قرآن حکیم کی آیات ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ جن میں تقویٰ ہوگا، جو جو ایمان کی کیفیت پر ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موقع کی ہولناکی سے ان کو بچا لے گا. قرآن نے فرمایا سورۃ الطور آیت نمبر 21 27 پارے میں, سورۃ طور کی آیت 21 میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا وتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء, اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے. یہ ایمان شرط لازم. ماں باپ ایمان پر ہوں, ایمان کا مطلب صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں, ایمان کا مطلب ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ہے. تو جو ایمان پر تھے ماں باپ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے تھے, ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا, اللہ اس فیملی کو جنت میں جمع فرما دے گا. اللہ آج ہمیں ہمارے گھروں میں ایمان و تقوی کی یہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ کل اللہ کے فضل سے ہم اس کی رضا کے مقام جنت میں داخل ہوں اور اکٹھے ہوں. احادیث میں بھی وضاحت آتی ہے, روایت ہے بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے افراد ہوں گے جنہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. علماء وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے, تو اللہ کل اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے افراد کو جگہ عطا فرمائے گا, جن میں 2 وہ بھی ہوں گے, ایک قسم ان 2 افراد کی بھی ہوگی جو ملتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے, جدا ہوتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے, ان کی محبت اللہ کی خاطر تھی, اللہ کی وجہ سے ان کا آپس میں رشتہ تھا تعلق تھا. اگر اللہ کی محبت ان رشتوں میں دوستیوں میں شامل ہے تو کل اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اسی طرح معتہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث کی کتاب اولین مرتب فرمائی اس کو معتہ امام مالک کہتے ہیں, اس میں حدیث قدسی موجود ہے اللہ تعالیٰ کل اعلان فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے, میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے تھے, میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کرتے تھے, میری خاطر ایک دوسرے پر اپنا مال خرچ کرتے تھے, کہاں ہیں وہ, آج وہ آئیں اور میں انہیں اپنے سائے میں جگہ عطا فرما دوں. تو یہ ایکسپشن بھی, یہ استثناء بھی قرآن بیان کرتا ہے, ورنہ تو رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے کٹ جائیں گے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا, لیکن قرآن بھی اور حدیث بھی گواہ ہے اس بات پر کہ جن کے رشتوں میں ایمان کا رشتہ داخل ہو, جن کے رشتوں میں تقویٰ کا رشتہ داخل ہو, جن کے رشتوں میں اللہ رب العالمین کی محبت کا رشتہ داخل ہو, اللہ انہیں ان ہولاکیوں سے بچا لے گا. اللہ آج ہمیں ہمارے گھروں میں دوستوں میں رشتہ داروں میں ساتھیوں میں ایمان کی اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والے پہلو کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد ہوا کل جب سور پھونکا جائے گا کوئی رشتے ناطے کام نہ آئیں گے, سارے رشتے کٹ جائیں گے, ولا یتساءلوا, نہ وہ ایک دوسرے سے کچھ سوال کر سکیں گے. اب نتائج کا بیان, ارشاد ہوا فمن ثقلت موازینہ, جس کے اعمال کے وزن نیکیوں کے وزن بھاری ہوں گے, فاولائک هم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہوں گے, اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. اس کے برعکس بتایا گیا ومن خفت موازینہ, اور جس کے اعمال ہلکے ہوں گے, مراد نیکیاں کم ہوں گی, گناہ زیادہ, نافرمانیاں زیادہ, فاولائک الذین خسروا انفسهم, تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا, دنیا میں بڑی عیاشیاں کی, بڑے مزے اڑائے, دنیا میں بڑی نافرمانی کی, آزاد زندگی بسر کرتے رہے, مگر خود اپنے آپ کو انہوں نے خسارے میں ڈالا. فی جہنم خالدون, ہمیشہ وہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم, اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما. کیا انجام ہوگا ان لوگوں کا, بہت سخت آیت ہے اگلی, فرمایا تلفح وجوههم النار, آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی, وہم فیہا کالہون, اور اس میں وہ بد شکل ہوئے پڑے ہوں گے, شکلیں بگاڑ دی جائیں گی ان کی وہاں پر. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس چہرے کو ہی بڑا انسان سوارنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی خطرہ محسوس بھی ہوتا ہے تو چہرے کے سامنے ہاتھ رکھ لیتا ہے اور اپنے اس چہرے کی سجاوٹ پر, نہ جانے انسان مرد عورت کیا, سبھی کچھ نہ کچھ لگاتے, یہ بہت کچھ لگاتے رہتے ہیں, لیکن کیا ہے, اگر آج یہ چہرہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا نہ ہو، آج یہ وجود اللہ کی اطاعت کے سامنے جھکا ہوا نہ ہو، تو کل اللہ اس وجود کو، اس چہرے کو آگ میں جلائے گا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بھی یاد رکھیے، قرآن بتاتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 56 میں، جب ایک مرتبہ کھال جلے گی تو معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ بدلناہم جلودہم غیرہا لیذوقوا العذاب، قرآن کہتا ہے بار بار ان کی کھالوں کو ہم بدل دیں گے، بار بار کھال بدلیں گے تاکہ وہ بار بار جلنے کے عذاب کو چکھتے رہیں۔ اللہ ہمیں ڈراتا ہے، اور یہ حقیقت ہے جہنم کی آگ صرف ڈراوے کا معاملہ نہیں، اس ڈراوے میں ہماری خیر ہے۔ ماں باپ بھی بچوں کو بولتے ہیں بیٹا رات کو باہر نہ جاؤ، یعنی چھوٹے بچوں کو خاص طور پر، کوئی تمہیں پکڑ لے گا، یہ ہو جائے گا۔ کیوں ڈراتے ہیں؟ تاکہ بچے کے دل میں خوف پیدا ہو اور اس وقت باہر نہ جائے جو کہ اس کے لیے مناسب نہیں۔ بیٹا یہ حرکت نہ کرو، ماں باپ کس لیے ڈراتے ہیں؟ شفقت اور محبت کی وجہ سے ڈراتے، تاکہ بیٹا تمہارا نقصان نہ ہو۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، وہ اپنی مخلوق سے اولاً محبت کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی اس محبت اور شفقت کی بنیاد پر ڈراتا ہے تاکہ ڈر پیدا ہو اور ہم گناہوں کو، نافرمانیوں کو چھوڑیں، تاکہ اس برے انجام سے ہماری بچت ہو سکے۔ فرمایا کہ ان کے چہرے کو آگ جھلس دے گی اور اس میں وہ بد شکل حالت میں پڑے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب اللہ رب العالمین کا کلام ہوگا ایسے نافرمانوں اور باغیوں سے، الم تکن آیات تتلا علیکم، کیا تم پر میری آیات کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فکون تم بیہا تکذبون، بس تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے، میرا کلام میری آیات تمہارے سامنے پیش ہوگی تم نے جھٹلایا۔ جھٹلانے کے دو پہلو، ایک جھٹلانا ہوتا ہے پکے کافر کا جو اللہ کے کسی رسول کی تعلیم کو قبول نہ کرے، جیسے کہ آج یہود و نصارہ کافر ہیں، کیوں؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے۔ تو ایک جھٹلانا پکے کافر کا ہوتا ہے، ایک جھٹلانا ماننے والوں کا ہوتا ہے عمل کے حوالے سے، اللہ کے حکم کو مانتے تو عمل نہیں کرتے۔ کوئی مسلمان بھی ملے گا جو کہے کہ نماز فرض نہیں؟ کوئی نہیں ملے گا، لیکن سارے ادا کرتے ہیں پانچ وقت کی نماز؟ نہیں، گڑبڑ کرتے۔ یہ ہے جھٹلانا، عمل سے عمل ثبوت پیش کر رہے کہ شاید مان نہیں رہے۔ اسی لیے بہت سخت حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں آپ نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی یقیناً وہ کفر کر چکا۔ کون سا کفر؟ عملی کفر ہے۔ بے نمازی کا جنازہ تو پڑھتے ہیں نا، کیونکہ کلمہ کو مسلمان اسلام میں ہے، مگر وہ بے عمل مسلمان، وہ جھٹلا ہی رہا ہے حکم کو، کہ جب وہ اس حکم پر عمل نہیں کرتا۔ تو اللہ ہمیں اپنے احکامات کو دل و جان سے ماننے اور ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان مجرموں سے بھی سوال کرے گا، کیا تمہارے پاس میری آیات نہیں آیا کرتی تھی جن کو تم جھٹلایا کرتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ عرض کریں گے ہمارے رب ہم پر ہماری بد نصیبی، بد بختی غالب آ گئی، وکنا قوما ضالین، اور ہم بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو گئے۔ اللہ کے سامنے یہ اپنی حسرت بھری فریاد رکھیں گے، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، ہمیں اس سے نکال دے، اس جہنم سے نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، بس اگر ہم دوبارہ یہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے، اللہ ہم اس سے نکال دے۔ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا ارشاد ہوگا، قال اخسؤوا فیہا، اللہ فرمائیں گے پڑے رہو اسی میں، لعنت ملامت زدہ ہو کر، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ یہ سخت انداز، مجھے بلا بیٹھے تھے دنیا، میرے احکامات کو بلا بیٹھے تھے، میری آیات کی تم نے تکذیب کر ڈالی، میرے احکامات کو تم نے پامال کر ڈالا، کس بات کی رحمت کی توقع رکھتے ہو؟ اس ولا تکلمون، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اور اللہ کا یہ غصہ اپنے ایمان والے نیک بندوں کی بنیاد پر بھی ہوگا۔ کیوں؟ یہ جھٹلانے والے، یہ کافر، یہ دین کی مخالفت کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑاتے دنیا میں، تو اللہ کو اس لیے بھی غصہ آتا ہے کہ، یا اللہ اس لیے اپنے غصے کا اظہار فرمائے گا کہ تم نے میرے بندوں کا مذاق اڑایا۔ اگلی آیت میں فرمایا، انہ کان فریق من عبادی، بے شک میرے بندوں میں سے گروہ ایک جماعت تھی، یقولون، جو دعائیں کرتے تھے، ربنا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب بس ہم ایمان لائے، بس تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اہل ایمان کی دعا رہی۔ ابھی چند آیات کے بعد سورت مکمل ہوگی انشاءاللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعا نقل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، میرے بندے تھے، ایک گروہ تھا میرے بندوں میں سے ایمان والوں کا، جو یہ دعائیں کرتے تھے، اور اب مخالفین سے خطاب، فاتخذتمهم سخریا، تم نے لوگوں کو مذاق بنا لیا، جو چاہا تم نے کامنٹس پاس کر دیے، جس طرح چاہے ان کا مذاق اڑا لیا، کبھی ان کے حلیے کا مذاق اڑایا، کبھی ان کے اقوال کا مذاق اڑایا، کبھی ان کے اعمال کا مذاق اڑایا، جس طرح چاہا تم نے ان کو مذاق بنا ڈالا۔ یہ اللہ کا غصہ اللہ کے ان باغیوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے فرما برداروں کا مذاق اڑایا تھا۔ آج بھی ہے کہ نہیں؟ یہ سارا میڈیا کس دھندے پہ لگا ہوا ہے؟ بڑے بڑے ڈاکوؤں، بدماشوں، چوروں، ظالموں سے پیسے لینے والے، ان کی حمایت کرنے والے، ان کی وکالت کرنے والے۔ جب دین کے والے سے کوئی بات آتی ہے تو کتنی چرب زبانی، کتنی بد کلامی ان کی زبانوں پر ہوتی۔ اسلام کا تو براہ راست مذاق نہیں اڑا سکتے، اس لیے کہ اسلام کے ماننے والے بھی اتنے مردہ نہیں کہ ایسے بدبختوں کو پھر زندہ رہنے دیں، پھر گستاخ رسول کی سزا بھی سامنے رہنی چاہیے۔ تو اسلام کو نہیں کہتے ڈائریکٹلی، مولوی کا لفظ درمیان میں لائیں گے، ملا کا لفظ درمیان میں لائیں گے، پردے کا لفظ درمیان میں لائیں گے، داڑھی کا لفظ درمیان میں لائیں گے، اور پھر اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ آج بھی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور اب کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں کہ اوباما نے کتنے ملین ڈالر کا فنڈ ماہانہ بنیادوں پر ایلوکیٹ کر رکھا ہے پاکستان کے میڈیا کے لیے، کہ کس طرح ان کی اسلامی اقدار کا بیڑا غرق کرنا ہے میڈیا نے۔ اس میڈیا والوں کے خالی اخبارات کے اشتہارات آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے کہ کافروں کا معاشرہ ہے، کیا تہذیب پروموٹ ہو رہی ہے، کیا ڈرامے، فلمیں، ڈرامے، ان کے بڑے بڑے بل بورڈز، ان کے بڑے بڑے جہازی نما پمفلیٹ، اشتہارات اخبار میں کیا تہذیب پروموٹ، یہ مسلمانوں کی تہذیب؟ تو وہاں پھر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی مولوی صاحب کو بٹھا کر بھی، کسی کی داڑھی کا مذاق اڑا کر بھی، پردے چادر کا مذاق اڑا کر بھی۔ یہ ہمارے معاشرے کا بھی حصہ ہے، ذہن میں رکھیے گا اس کو۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں، فاتخذتموہم سخریا، ان ایمان والوں کو، میری اطاعت کرنے والوں کو، میرے فرما برداروں کو تم نے مذاق بنا لیا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ ان کی اس مخالفت نے تمہیں میری یاد بھلا دی، تمہیں اتنی دشمنی ہو گئی مسلمانوں سے کہ تم مجھے بھول گئے، یعنی اللہ کو بھول گئے۔ میں تمہارا خالق، میں تمہارا مالک، میں تمہارا رازق، میں تمہارا محافظ، کل اختیار رکھنے والا، تم مجھے بھول گئے۔ آج سارا مسئلہ کیا ہے، اربوں کھربوں کی کرپشن کرنے والے سے لے کر دودھ میں ملاوٹ کرنے والے تک، مسئلہ کیا ہے ہمارا، خوف خدا دل میں نہیں، اللہ کو ہم بھول گئے، اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو ان کی مخالفت میں، ایمان والوں کی مخالفت میں، اے مخالفین حق، تم اتنے آگے بڑھے کہ ان کی اس مخالفت کی وجہ سے تم نے مجھے بھلا دیا، اتنی دشمنی، اللہ ہی کو بھول بیٹھے، اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے نکل گیا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس تمہارے دلوں سے نکل گیا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ ان لوگوں نے، یعنی ان کی اس مخالفت نے تمہیں میری یاد بھلا دی، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے ہنسی مذاق کرتے رہے۔ یہ آج بھی ہو رہا ہے، کبھی آپ کے میری داڑھی کا مذاق اڑایا جائے گا، ٹوپی کا مذاق اڑایا جائے گا، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے برقعے کا مذاق اڑایا جائے گا، کوئی حرام خوری کو چھوڑ دے، سود خوری کو چھوڑ دے، رشوت نہ لے، سادہ سے مکان میں رہے، لوگ بے وقوف کہیں گے، ارے جی تم معاش کی جوڑ میں پیچھے رہ گئے، تم ہی بھولے بھالے ہو، تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ایمانداری کا، دیکھو وہ بھی کما رہا ہے، فلاں بھی کما رہا ہے، تمہارے تو بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارے بچے تو رل جائیں گے، تمہارے بچے مہنگے اسکول میں ہوتا ہے نا، سادہ زندگی بسر کرنے والا، قناعت کرنے والا، حلال پہ اکتفا کرنے والا، جھوٹ سے، خیانت سے، فراڈ سے، ملاوٹ سے، رشوت سے، دیگر حرام کے ذرائع سے بچنے والا، آج اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایمانداری کی بنیاد پر، اس کے رزق حلال کمانے کی بنیاد پر، کبھی اور دیگر امور جو دین سے متعلق ہیں ان پر عمل کی وجہ سے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ تمہارے گھر میں شادی ہوئی ہے کہ جنازہ نکلا ہے کسی کا، کوئی دھوم دھڑک کا نہیں، کوئی ناچ گانا نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ شادی کے سوگر ہے کہ نہیں؟ تو آج تبھی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، 1400 برس پہلے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ رسول اللہ کے کردار پہ کہیں انگلی رکھنے کی بھی گنجائش ہے؟ قطعاً نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، مذاق ان کا بھی اڑایا گیا۔ ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو ایک درجے میں سعادت ہے کہ ہم کچھ دین پر عمل کر رہے ہوں تو اس کی وجہ سے ہماری کوئی مخالفت کرے تو ایک درجے میں نسبت ہوگی انشاءاللہ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، سعادت کی بات ہے۔ اور انشاءاللہ جب یہ ایمان دل میں پیدا ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ اگلا ہمارا مذاق اڑانا چاہے گا مسکرا کر پہلے بول دیں گے، تو مجھے مولوی کہو گے نا، مجھے پہلے سے پتا ہے، تو میرا مذاق اڑاؤ گے، مجھے پہلے سے پتا ہے، انشاءاللہ یہ ایمانی قوت بھی اللہ دے گا اگر یہ سعادت اور یقین ہمارے دلوں میں ہو. اور اس سے بڑھ کر سبحان اللہ, اللہ تو غیور ہے نا, اللہ غیور ہے, اللہ غیور ہے, غیرت آتی اسے بھی. اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو کل قیامت کے دن موقع عطا فرمائے گا ان مخالفین حق کے بدا کرانے کا. اللہ جو چاہے کرے, فعال لما یرید, اللہ کی شان ہے جو چاہے کرے. لا یسأل عما یفعل, اللہ جو کرتا اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا. اللہ کہتا ہے میں ایمان والوں کو کل قیامت کے دن موقع دوں گا. قرآن نے فرمایا سورة المطففین آیت نمبر 34 آخری پارے میں, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, آج ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ, مسجدوں پر آرام سے بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے, اور جہنم کے نظارے اللہ دکھائے گا, جہنمیوں کی سزائیں انہیں دکھائے گا, اور ایمان والے ان کا مذاق اڑائیں گے. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون, آج کے دن اللہ کی نیک بندے ایمان والے کفار کا مذاق اڑائیں گے. پھر پتہ لگ جائے گا ان کافروں کو, آج اسلام کے مذاق اڑانے والوں کو, کہ کون گھاٹے میں رہا. اور مذاق رہتی دنیا, وہ اصل دنیا آخرت, رہتی زندگی اصل زندگی آخرت کی, کس کا مذاق اڑتا رہے گا رہتی زندگی تک, رہتی دنیا تک. وہ کافر ہوں گے جو آج اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ شخص, وہ لوگ ہوں گے جو ایمان والوں کے ایمان کے تقاضوں پر, عمل کی بنیاد پر جن کا مذاق اڑاتے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ. یعنی آپ کبھی, جن حضرات کو بھی تھوڑا بہت اتفاق ہے ایسے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں, بد نصیبوں کو دیکھنے کا جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دھڑلے سے پورے اگریسو انداز میں بیٹھ کر چینلز پہ اور میڈیا پر دھڑلے سے اسلام کی دھجیاں بکھیرنے کی معاذ اللہ کوشش کرتے ہیں, تو پھر یہ آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں, یہ آیتیں ہمیں سہارا عطا کرتی ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے, اگر ہدایت کے مستحق نہیں تو پھر سن لیجئے ایک اور بات. اللہ رب العالمین کا قول حدیث قدسی میں بخاری شریف میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے حدیث قدسی بخاری کی, جس نے میرے کسی ولی, میرے کسی دوست سے دشمنی اختیار کی, اس کے خلاف میرا اعلان جنگ. اللہ کو غیرت آتی, تم نے میرے اولیاء کا, میرے نیک بندوں کا مذاق اڑایا, تمہارے خلاف میرا اعلان جنگ ہوگا. اور جس کے خلاف اللہ جنگ پر اتر آئے, سوچیے اس کا انجام اور حشر کیا ہوگا. اللہ ہمیں ایسے انجام سے بچائے. اور جو لوگ آج مسلمان ہو کر یہ حرکتیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. فرمایا کہ ان کے ساتھ تم مذاق اڑایا کرتے تھے, اب اللہ تعالیٰ ان کے حسین انجام کو بیان فرما رہے ہیں. ارشاد ہوا, انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون, اس کے بدلے کہ انہوں نے صبر کیا, آج میں نے انہیں بدلہ عطا فرمایا کہ بے شک آج یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اصل کامیابی وہاں کی, اے اللہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرما. اس کے بعد ان سے ایک مکالمہ ہے مختصراً اللہ کا, بتاؤ کتنے سال تم دنیا کے حساب سے, تم کی مدت کے حساب سے کتنے سال دنیا میں رہے. کہیں گے ایک دن یا اس کا کچھ ایک حصہ. بس یہ ہوگا مجرمین کا جواب, جنہوں نے دنیا میں بڑے منصوبے بنائے, اربوں کھربوں کے کرپشن کرنے والے کتنا جمع کر لیں گے, کتنی نسلوں کے لیے جمع کر لیں گے. کل خود دو فٹ کے گڑے میں جائیں گے, کچھ آدمیوں کا سات نسلیں تو بات کی بات ہے, سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں. فرمایا کہ کیا کہیں گے, کہیں گے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہے. بس شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے, ارشاد ہوگا تم بہت ہی تھوڑا عرصہ رہے, کاش کہ تم جان لیتے. کہاں جان لیتے, دنیا میں رہتے ہوئے جان لیتے. کل جاننے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں, غرق ہوتا. فرعون بھی جان اور مان گیا تھا, ایمان لا رہا تھا, مگر اس کا ایمان قابل قبول نہ ہوا. کل قیامت میں تسلیم کر بھی لو, ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. کاش کہ تم جانتے دنیا کی زندگی میں, اور آج تمہیں یہ ذلت اور رسوائی اٹھانا نہ پڑتی. اب بہت ایک اہم آیت قرآن کی, اور بہت مشہور آیت جو اکثر ائمہ مساجد مغرب اور عشاء میں کبھی تلاوت بھی کرتے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ بے مقصد تمہیں دنیا میں بھیج دیے گئے کھیل تماشے کے لیے, عیاشیاں کرنے کے لیے, شتر بے مہار کی طرح زندگی بسر کرنے کے لیے؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا, کوئی مقصد نہیں تمہاری زندگی کا؟ فتعال اللہ الملک الحق, اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے, بہت بلند اس کی شان اس بات سے کہ وہ بیکار کسی شے کو پیدا کرے. پوری کائنات پر نگاہ اٹھاؤ, بار بار قرآن فرماتا ہے خلق السماوات والارض بالحق, اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ, مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا. کہیں قرآن فرماتا ہے سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 13 میں, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ, اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا وہ سب کو جو زمین و آسمان میں، یہ ساری کائنات تمہارے لیے سجائی گئی. جب کائنات با مقصد ہے اور جب تمہارے لیے سجائی گئی تو کیا خیال ہے تم بے مقصد پیدا کیے گئے ہو؟ پرپز لیس. ایک پین بھی ہم استعمال کرتے اس کا پرپز ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے. ایک کاپی کتاب بھی استعمال کرتے اس کا مقصد ہوتا ہے، ایک گھڑی بھی استعمال کرتے اس کا مقصد ہوتا ہے. یہ اشرف المخلوقات حضرت انسان بے مقصد پیدا کیا گیا؟ قطعاً نہیں. اللہ کی شان بہت بلند ہے اس بات سے کہ وہ بیکار کسی شے کو پیدا فرمائے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. رب العرش الکریم، عرش کریم کا وہ رب ہے، عرش کا رب ہے اور عرش کا رب ہے اور کریم ہے، عزت والا ہے، اکرام والا ہے. یہ ہے اللہ رب العالمین کی شان کا بیان اور ہمارے مقصد زندگی کی طرف اشارہ کہ تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے ہو. ایک لفظ میں میرا اور آپ کے مقصد زندگی، ایک لفظ میں تمام رسولوں کی دعوت کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرماتے میں نے سارے جنات اور سارے انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ہر نماز میں اگر کوئی جمعے میں بھی آ رہا ہے، جو کہ جمعے میں آنا کافی نہیں اور غلط ہے، پانچ وقت کی نماز فرض ہے، لیکن بالفرض جمعے میں بھی آ رہا ہے، ہر جمعے سنتا اور پڑھتا ہے ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جو پنج وقتہ نماز ادا کر رہا ہے، ہر مسلمان کو ادا کرنی چاہیے جو بالغ ہے، عاقل ہے، ہوش مند ہے، کہ ایاک نعبد دہراتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ عبادت 24 گھنٹے کے لیے، اس مسجد میں بھی، اس مسجد تک محدود نہیں، مصلی تک محدود نہیں، گھر میں بھی، دکان پر بھی، کاروبار میں بھی، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، عدالت میں، نظام حکومت میں، معبود اللہ ہے نا، 24 گھنٹے کے لیے معبود اللہ، تو ہر موقع پر اس کی عبادت ہوگی، اس کا حکم اس کے نبی کے طریقے پر عمل ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اس مقصد کے ساتھ اللہ نے مجھے آپ کو بھیجا، اس کے تحت اب زندگی کا کوئی عمل کرے، اللہ کا حکم دیکھیں، نبی کا طریقہ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو رات کا سونا بھی عبادت بنے گا، حلال کمانا بھی عبادت بنے گا، ماں باپ کی خدمت بھی عبادت بنے گا، بچوں کی کفالت بھی عبادت بنے گا، حلال کاروبار کرنا بھی عبادت بنے گا، عدالت میں بیٹھ کے قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنا یہ بھی عبادت بنے گا. ساری زندگی عبادت ہوگی. اور یہ مقصد زندگی ہے میرا اور آپ کا کہ اللہ نے اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے. فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کے طور پر پکارے، لا برہان لہو، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّي، بے شک اس کا حساب تو اس کے رب کے پاس، اللہ کل پوچھ لے گا اس، کل قیامت پیشی تو ہے. انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر کبھی بھی فلاح یعنی کامیابی نہیں پاتے. وقل رب اغفر وارحم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائیے، اے رب اغفر، معاف فرما دے، بخش دے، وارحم، اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. چند آیات پہلے یہی ایمان والوں کی دعا، اب اللہ کے نبی کو بھی تلقین کی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. چند منٹ ہمارے پاس ہیں، اگلی نشست سے انشاءاللہ سورۃ النور کا آغاز ہوگا، بہت ہی قیمتی سورۃ قرآن کی. بس افسوس یہ کہ ہم آتے تو ہیں جمعے میں، مگر بہت کم ساتھی جو وقت پر آتے ہیں، ماشاءاللہ 2-3-4 صفحے بھری ہوتی ہیں الحمدللہ، لیکن بھائی یہ جمعہ بنا کیسے؟ ظہر کی 4 رکعت 12 ہی بات آ چکی، بار بار آتی رہے گی انشاءاللہ. ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، جمعے میں کتنی ادا کرتے ہیں ہم؟ تو باقی 2 کہاں چلی گئی؟ اس کی جگہ 2 خطبے دیے. خطبہ عربی میں ہوتا ہے، عربی ہمیں آتی نہیں، اسی لیے یہاں مختصر ہوتا ہے، ورنہ لوگ زیادہ سوتے ہیں خطبے میں عربی میں. تو اب کرنا کیا ہے؟ یہ جو مقامی زبان ہمارے یہاں اردو میں ہو رہی ہے، کہیں سندھی پنجابی میں ہوگی، کہیں باہر امریکہ میں انگلش میں ہوگی، یہ تقریر جو ہے یہ مقصد پورا کرتی ہے جمعے کے دن کی وعد و نصیحت کا. اللہ کے نبی کا خطبہ جمعہ کیا تھا؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھتے تھے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو تذکیر کرتے تھے. جمعے کا خطبہ قرآن پر مشتمل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور الحمدللہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ برسوں سے سلسلہ چل رہا ہے اور اب قرآن حکیم میں ہم 18ویں پارے پر ہیں، خالص قرآن کا بیان. لیکن کیا ہے جی، بس وہ تین چار صفحے شروع میں ہوتی ہیں، درمیان میں کچھ ساتھی اور آتے ہیں، اور جب دو رکعت شروع ہوگی وہ باہر سہن بھی اچھا خاصا بھر جائے گا۔ تو بھائی جمعے کو جمعہ بنانے والی شے دو رکعت نہیں ہے، جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ ہے۔ عربی خطبہ ہمیں عربی نہیں آتی، اس لیے چند منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، سعودیہ میں 20-25 منٹ کا ہوتا ہے، وہاں سمجھ آتی ہے لوگوں کو الحمدللہ۔ تو یہ مقامی زبان میں جو تقریر، یہ قرآن و سنت کے جو واعظ و نصیحت ہو رہا ہے، یہ ہے جمعے کا مقصود۔ وہ ہم لینا نہ چاہیں، بعد میں آنے والوں سے کہہ رہا ہوں، معاف کیجئے گا، وہ ہم لینا نہ چاہیں تو جمعہ کہے گا جمعہ ہو رہا ہے، جان چھڑانے والا جمعہ، بس آئے گئے اور نکل لیے، یہ کیا جمعہ ہو؟ تو وقت پر آنے کی کوشش کریں، یا اور بتا دیں اگر ہمارے پاس کیا اہتمام ہے۔ ہمارے پاس رہا ساتھ جمعے کا ایک نظام کسی درجے میں باقی، میڈیا پہ بیڑا غرق ہو چکا، اکثر دین کی باتیں بھی غلط پیش کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ وقت ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے۔ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، یہاں ہزاروں، پورے پاکستان میں کروڑوں لوگ جمعے میں آتے ہیں، کتنا بڑا تعلیم و تربیت کا موقع، جس کے لیے ایک روپے کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی سوائے جمعے کی اذان کی، وہ پانچ وقت ہو رہی ہے۔ تو اس کی ذرا قدر کیجئے۔ اب سورہ نور ہم شروع کریں گے اگلی نشست میں۔ سورہ نور کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اچھا عورتوں کو کیسے دیں بھائی؟ یہ مرد مرد بنے نا، گھر میں اپنی چلواتے ہیں کہ نہیں چلواتے؟ دسیوں باتیں جا کر ان کو بتاتے بھی ہیں اور پچاسیوں منواتے بھی ہیں، تو دین بھی پہنچائیں اپنی عورتوں کو۔ ہمارے جمعوں میں خواتین کا تو اہتمام ہوتا نہیں، یہ ایک الگ بحث طلب مسئلہ ہے، تب کون کرے گا؟ مرد کرے بھائی، پہنچائے ان کو تعلیم دے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذمہ داروں کو ہدایت دی، مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ جس میں شریعت کے نفاذ کا بیان، اور عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو جس میں وہ تعلیمات بھی جو مردوں کے لیے بھی ضروری، اسی میں نگاہوں کی حفاظت والی تعلیم بھی آئے گی، اسی میں کوڑوں کی سزا کا بیان بھی آئے گا، اسی میں جھوٹی تہمت لگانے پر کوڑوں کی سزا کا بیان آئے گا، اسی میں پردے سے متعلق احکامات آئیں گے، معاشرت کے احکامات آئیں گے، اسی میں خلافت کے عطا کیے جانے کا بیان آئے گا، اسی میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تھی، اس کی برات، اس کی صفائی اللہ نے پیش کی دو رکوع میں، وہ تفصیل بھی آئے گی انشاءاللہ۔ بہت قیمتی صورت ہے، بہت قیمتی صورت ہے۔ تو خدا را کوشش کریں جب آ ہی رہے جمعے میں تو بھائی وقت پر آ جائیں، کتنا فرق پڑے گا 10-15 منٹ کا۔ اور جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ کی تلاوت بھی ہوتی، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اذان آ گئی نا، اب چھوڑو کاروبار کو، دکان کو، دیگر چیزوں کو، آ جاؤ مسجد میں، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ جی دکان بند ہو جائے گی تو پیسہ کم آئے گا ہمارے پاس، کاروبار کم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آخر میں فرمایا سورہ جمعہ میں واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا، ادھر آؤ جمعے کے دن اور ثواب لو، ثواب بھی کم ہے، آخر آنے والے کے لیے ثواب ہے۔ سنیے حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت، بڑی دلچسپ روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن جو اول اول وقت میں آئے اس کا ثواب ایسا ہے کہ اس نے اونٹ کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی، پھر آنے والے گائے کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی، پھر آنے والے بھیڑ کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی، پھر آنے والے مرغی کی قربانی اللہ کی راہ میں دی ہوئے، پھر آنے والے وہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے بھی اپنا دفتر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ہم عربی خطبہ تو سمجھتے نہیں، تو ہمارے لیے اہم تر ہوگا، عربی خطبہ بھی تاہم اہم تر ہوگا، یہ اردو والے حصے میں شرکت کرنا۔ تو ثواب تو اول آنے پر ہے، ادائیگی ہو جائے گی، وہ جو بالکل کونے میں بیٹھ کے کوئی بھائی دو رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہے، ہاں بھائی جمعہ ادا ہو گیا، ٹھیک ہے، بس ادا ہو گیا، معاف کیجیے گا، جان چھوٹ گئی ہماری، حاصل کچھ نہ کیا۔ وہ حاصل کب ہے؟ جب جمعے کو جمعہ بنانے والی جو شے ہے خطبہ جمعہ، اس میں ہماری شرکت ہو، وعظ و نصیحت ہم اس سے لیں اور اپنی قلوب کو پاک کریں، ہفتے بھر کی جو گندگی آ جاتی پھر ان تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو اپنے کلام سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو جمعے کا مقصد اور اس کا حاصل ہے وہ ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ایک میں حدیث سنانا چاہ رہا ہوں جو ہم سب کا آپس کا مسئلہ بھی ہے اور جو یہ میڈیا اور اس طرح کے معاملات میں بھی ہے۔ حدیث ہے مسلم شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دے۔ وہ جی اس نے میڈیا والوں کو اتنے اتنے پیسے دیے، اب تو فگرز بھی آ گئی نا، میرے پاس بھی آئی، میں نے کہا بھائی مجھے ثبوت فراہم کر دیں، एक सादा सा लेटर है, कहा जी ये इस पे लिखा हुआ है। मैंने कहा मैं 50 आपको लिख के दे दे तो 10-10 अरब की मैं फिगर लिख दूंगा, मान लेंगे क्या इस पर? होंगे बड़े बड़े डाकू बदमाश, कमी नहीं हमारे यहां, लेकिन जबान पर लाने से पहले मैं 10 मरतबा सोचूं मैं क्या इल्जाम लगा रहा हूं। कोई भी हो, वो मीडिया और अदालत से लेके आपके मेरे घर तक के मामला। बीवी भी कहती है आज तुम्हारी अम्मा ने ये कह दिया वो कह दिया, और हम यकीन करके अम्मा को माजल्ला लड़ना शुरू कर देते हैं, और पता चलता है कुछ ऐसा था नहीं, बस सुनी सुनाई बात पर अमल कर लिया। कुरान कहता है सूरह हुजरात में, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबयनु अन तुसीबु कौमन बिजहाला फतुसबिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। जब कोई गुनाहगार आदमी, फासिक आदमी अहम खबर लेकर आए, तहकीक कर लिया करो, फिर कोई इकदाम करना। बगैर तहकीक के इकदाम करोगे कल तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो घर हो, दोस्तियां हो, ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है, या ये आजकल मीडिया वगैरह मसाइल जो चल रहे हैं, बहुत बुनियादी उसूल, बगैर तहकीक के मैं बात आगे ना बढ़ाऊं। किसी की इज्जत से खेलने की गुंजाइश हमारे दीन में नहीं। हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे ये महीना ज़िलहिज्जा का और आज का दिन यौमुन नहर का और ये मकाम हरम की मुकद्दस जमीन ये मुबारक है, हराम है, इनकी हुर्मत पामाल करना हराम है, ऐसे तुम पर एक दूसरे की जान माल और आबरू को पामाल करना हराम है। तो ये इस तरह के कमेंट्स पास करना, स्कैंडल खड़े करना, सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ाना, हमें इससे बचना चाहिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।